اور پیارے بھائیو, اللہ نے آپ حضرات کی نسبت کو علم کی طرف کیا ہے. آپ علم والے ہیں, یہ کہہ کر کے یہ دیکھ کر لوگ پہچانتے ہیں. یہ بڑا شرف ہے کیونکہ اسلام میں ایمان اور علم یہی دو بڑے شرف ہیں, یہی دو بڑی نعمتیں ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے امت کو دی جاتی ہیں. ایک ایمان ملتا ہے, ایک علم ملتا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. کہ ایمان ملا ہے کہ اللہ سے تعلق پھیلا ہے. اللہ سے تعلق ہمارا جو ہے وہ عبدیت کا ہے, اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے. اللہ اپنی ذات سے اکیلا ہے, وحدہ لا شریک کرو. تعلقات جو بندوں کے ہیں اللہ سے وہ بندگی کے ہیں, عبدیت کے ہیں, اور یہ بھی تعلق صحیح ہے کہ زندگی میں عبدیت آئے, بندگی آئے. بندگی کا انجام اچھا, بندگی نہیں ہے انجام برا. زندگی بے بندگی, شرمندگی, زندگی بابندگی, خوشندگی. زندگی بے بندگی, شرمندگی, زندگی بابندگی, خوشندگی. یہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا, خوش ہو جائے گا. اور زندگی میں بندگی نہیں ہے, اس کا انجام برا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ نے عبادت اور بندگی کے لیے ہی پیدا کیا, اور کسی کام کے لیے پیدا کیا. فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں کو, انسانوں کو, جنوں کو پہلے پیدا کیا, انسانوں کو بعد میں پیدا کیا, لیکن پیدا کیا ہے ان تمام قسم کو یہ صرف عبادت کی, اور کسی کام کے لیے پیدا کیا. ماں اور یہ تو مین ہوم ولیج, میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگوں کو روزی دیں, یہ لوگوں کو کھلا رہے, ان کے لیے نہیں پیدا کیا. اور نہ مجھے روزی دے مجھے کھلا رہے, یہ نہیں. بلکہ اللہ خود ہی رزاق ہے. تو زندگی دی گئی ہے بندگی کے لیے, عبادت کے لیے. اور عبادت صحیح ہوتی ہے علم سے. علم نہیں ہے تو عبادت کہاں صحیح ہوگی؟ لوگ خانہ کعبہ کا طواف جاہلیت کے زمانے میں ننگا کرتے تھے, ننگا طواف, مرد بھی عورت. حالانکہ طواف وہ عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے دنیا میں, دوسری جگہ نہیں ہوتی. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے اس کو ایسا بناتے. تو علم کے بغیر کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی, نہ عبادت صحیح ہوتی ہے, نہ حقوق کی خبر ہوتی ہے کہ کیا کیا حقوق ہے, اور دنیا کا کیا مقصد ہے, آخرت کا کیا مقصد ہے. یہ علم کے بغیر یہ باتیں صحیح سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے جس طرح پانی اتارا ہے, ایسے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے علم بھی اتارا ہے. پانی سے ان کی مادی ضرورتیں پوری ہوگی, اور علم سے ان کی مانوی ضرورتیں پوری ہوگی. آدمی کی مادی بھی ضرورت ہے, موت سے پہلے کی ضرورتوں کو مادی ضرورت ہی پہلے, اور جو ضرورتیں موت سے پہلے موت کے بعد کم آوے وہ مانوی ضرورتیں, وہ مانوی ضرورتیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا. اس لیے علم کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دی ہے. مسلم صلی اللہ من العلم والہدى کما صلی الغیث. جو علم ہدایت پروردگار نے مجھے دیا ہے اس کی مثال پانی کی ہے. اس کی مثال پانی کی ہے کہ پانی میں ایک طاقت ہے حیات کی, کہ پانی کے ذریعے سے زمین کی تمام مخلوق زندہ ہے، اگر پانی بند ہو جائے تو زمین کے کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے. ماسی حیات کے لیے پانی ضروری ہے اور مانوی حیات کے لیے علم ضروری ہے. مانوی حیات، مادی حیات میں آدمی راحت ضرورت دیکھتا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ راحت ہے، میری یہ دیکھی جاتی ہے. اور مانوی ضرورت میں، یہ مانوی ضرورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ اصلی ضرورت یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. سب سے بڑی خطرناک چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا غضبناک ہونا. اللہ کا غضبناک ہونا وہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز ہے. اللہ کے غضب سے بچنا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا، یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بگڑ جائیں. قاعدہ یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی، اپنی رضامندی اس کو سمجھانے کے لیے علم اتارا ہے. اسی لمحے یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے. اور راضی ہوگا تو کیا ہوگا، اور ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، اس علم میں یہ بتایا گیا. اس علم میں حقوق بتائے گئے ہیں. جو علم انبیاء کی طرف سے آتا ہے وہ مادی چیزوں کے لیے تھا، بجلی میں یہ ہے اور پانی میں یہ ہے اور ہوا میں یہ ہے، اور اس سے وہ بحث نہیں کرتے. بلکہ وہ علم جو آتا ہے وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. ہم بھی ہے کرام کا علم وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے، کیونکہ اللہ بڑے ہیں، زمین آسمان کے وہ تنہا مالک خالق ہیں اور وہ سب کے رب بھی ہیں. ہاں، ان کی مثال کوئی چیز نہیں ہے، نہیں سے کمی نہیں ہے. تو ان کا کیا حق ہے، یہ سب سے پہلا سوال. اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ اتدنی ماذا اقول اللہ، یہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ توحید ہے، یہ کہ توحید اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کوئی، اللہ کو ایک مانا جائے گا، اسے شان میں، اتفاق میں، ہر چیز میں اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ند نہیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ مثال ہے کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیم میں اور اللہ کے نبیوں کے علوم میں حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا. اس لیے اللہ کا حق بتا کر پھر اللہ کی طرف بندوں کو بلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا یہ حق ہے، وہی پڑھنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، لہذا اس کی عبادت کی طرف آؤ. یہ حق ہے اس کا کہ اس کی زمین پر اس کی عبادت کی جائے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ کے نبیوں کے ہاں جو علم آتا ہے وہ حقوق کی تعلیم کے لیے آتا ہے. اس میں پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے، پھر خالق کا درجہ بدرجہ حق ہے. کوئی بھی مخلوق جس درجے کی ہوگی اس درجے کا اس کا حق ہوگا. ہمارے دین میں یہ بات ہے. مرغی ہے تو مرغے کا بھی حق ہے, مرغے پالی ہے مرغی کا مالک ہے تو مرغی کا بھی حق ہو گیا, گائے پالی ہے تو اس کا بھی حق ہو گیا. اس لیے ڈراتے تھے یہ گونگے جانور ہیں تمہارے قبضے میں, ان سے اللہ سے جن کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان سے کام لیتے ہو ٹھیک ہے, ان سے کام لو لیکن ان کی ضرورت پوری کرو, ان کو راحت پہنچاؤ. کیوں؟ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. جب جانوروں تک کا حق ہے اس لیے ہمارے دین میں یہ علم نازل ہوا ہے کہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا حق ادا ہو جائے, ہر ایک کا حق معلوم ہو جاوے, ہر ایک کا حق ادا ہو جائے. کہ حق ادا کرنا یہی انصاف ہے, حق دبانا یہ ظلم ہے, حق دبانا یہ ظلم ہے, حق ادا ہونا انصاف ہے. انسان ہر وقت فرض ہے, ظلم ہر وقت حرام ہے. یہ ہمارے دین میں انسان ہر وقت حرام, ہر وقت باجی ہے اور ظلم ہر وقت حرام, ظلم کی اجازت نہیں ہے. اور انسان انصاف سے قائم رہو, کونوں کو امین ابل انصاف کے ساتھ قائم رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم باؤ میں تو لے آ دے لا بھائی سکوں, مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف سے کروں. تو یہ دین ہے میرے دوست کہ معاملہ بندوں کا ہے تو انصاف سے رہو, معاملہ خدا کا ہے تو اخلاص سے رہو, معاملہ خدا کا ہے تو اخلاص اور اطاعت سے رہو, معاملہ بندوں کا ہے معاملہ مخلوق کا ہے تو انصاف اور احسان سے رہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یہ ہمارا دین ہے میرے دوست. اس علم میں جس علم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے علم دین, اس میں یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے لحاظ سے اللہ کا حق, نبی کے لحاظ سے نبی کا حق, قرآن کے لحاظ سے قرآن کا حق, اس طرح جتنے تعلقات ہوتے حقوق ہمارے دین میں, جتنے تعلقات جتنے حقوق, دشمنی کا تعلق ہے جیسے دوستی کا تعلق ہوتا ہے دشمنی کا بھی ہوتا ہے, کہ دشمنی کا تعلق ہے کہ دشمنی کی بھی حقوق ہے. یہ نہیں کہ دشمن ہے کہ ہاں ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی بھی حقوق ہے کہ دشمنی کا کیا طریقہ ہے, دشمنی کے کیا حقوق. جی ہاں, قرآن پاک پڑھو آپ, بلا یا جرمنکم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. دشمنی یہ نہیں دشمن ہے تو دشمنی کرنی ہے نا. اس لیے یہ علم بہت زبردست علم ہے جو ہم کو ملا ہے, اس لیے اس کو فرض کیا گیا. امت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے, مرد ہو عورت ہو. ہماری تبلیغ میں بھی تیسرا نمبر ہے, وہ کیا ہے کہ علم و ذکر, علم و ذکر. لیکن بیچارے علم و ذکر کو کوئی موقع نہیں دیا تبلیغ والوں نے, پر نکلو. حالانکہ علم و ذکر باہر نکالنے کے لیے, علم کی شعور پیدا کرنے کے لیے کہ باہر نکلو تاکہ علم کا شعور آئے, لوگوں کو علم دینا, یہ لوگ پوچھیں گے کیا ہے ہاں تبلیغ کیا ہے دعوت کیا ہے, تو اس کا علم ہونا چاہیے نا. تو باہر اس لیے نکالتے تھے کہ اس کا شعور پیدا ہو, جس کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, اور امت کے حالات بھی نظر آ رہے کہ امت کے حالات کیسے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے. تو امت کی بیماریوں کا علاج ایمان اور علم کے ذریعے سے ہوگا کہ امت میں صحیح ایمان آوے, امت کا تعلق اللہ تعالی سے صحیح ہو جائے، پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریاں پوری کی جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے دعوت کا کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، یقین کا، تقوی کا، خوف کا، امید کا تعلق اللہ سے، اور یہ تعلق پیدا کر کے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے تاکہ دنیا میں یہ چیزیں عام ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا، اس علم کا کیا اثر ہے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایمان باقی ہے دنیا رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی بھی بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرتا ہوگا، اس کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی۔ کہ اس کے پاس اتنا ایمان ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرتا اور کچھ نہیں کرتا، لیکن اس اللہ اللہ کرنے والے ایمان والے کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے، پھر اللہ نہیں ہوتے۔ تو گویا ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، اور علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے۔ علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے، جہالت کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے، ایسا علم کی وجہ سے عالم کا بقا ہے۔ کہ جب لوگوں میں علم آئے گا تو اللہ کا حق بھی پہچانیں گے، اپنی ذات کا حق بھی پہچانیں گے، جتنے تعلقات ہیں ان کو حقوق پہچانیں گے، تو پھر ان میں سلامتی آئے گی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ حقوق کی بربادی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، فائدہ ہے کہ جس کو حق نہیں ملا تو وہ تقاضا کرے گا، اور دوسرا تقاضا پورا نہیں ہوگا تو فساد ہوگا۔ اس لیے ہم کو تعلیم دی ہے اس کہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق ادا کرو، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ اگر تعلقات میں حقوق نہیں ہے تو اللہ تو سب تعلق کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ان کا تعلق ہے؟ مختلف تعلق ہوتے ہیں، خریدار کا تعلق دکاندار سے ہوتا ہے، دکاندار کا تعلق خریدار سے ہوتا ہے، تو اس کے حقوق پتا ہے کہ سچ بولو، پورا تولو یہاں، اور جب وعدہ کیا ہے تو اس کے پیسے ادا کرو تاجر کے، جی ہاں۔ تو یہ ہر جگہ ہمارے پاس حقوق کی تعلیم ہے، جی ہاں۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا فرض کیا گیا ہے کہ اس علم کو سیکھو تاکہ اللہ کا حق پہ ہو جائے، آپس کے حقوق بھی ادا ہو جائے۔ اگر حقوق نہ ادا ہوئے، جہالت ہوئی، تو جہالت کا انجام برا ہے۔ جہالت کا کیا انجام ہے؟ کہ جہالت کا انجام جہنم۔ ایک چھوٹی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، بتاتے ہیں ابھی ایک کریم اور اس کا نام ہے، اب تو لوگوں نے سب کریما شادی صاحب، بہت ہی اچھی کتاب مختصر، بہت اچھی باتیں اس کے اندر ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ جہالت کا انجام جہنم ہے، سر انجام میں جاہل جہنم بول، کہ جاہل نے تو آپ کم بول، کہ جاہل کا انجام جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اعمال کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کے اعمال غلط ہوتے ہیں، تو اس لیے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں جہالت کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جاہلیت کو مٹایا، کیونکہ آپ جب بھیجے گئے تو جاہلیت کی ایام ہے، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت آ گیا، زمانہ جاہلیت، پھر زمانہ اسلام۔ آپ کا بڑا کارنامہ یہ کہ آپ نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو ختم کیا، عبادت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، شادی کا جہالت ہو، بہت چیزیں ہوتی تھی حدیثوں میں ہے، سب ختم۔ اور آخر میں کہا کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے پائمال، اب جاہلیت کی کوئی جگہ نہیں۔ امت کو آپ نے علم پر چھوڑا، امت کو علم پر چھوڑا ہے، عمل پر چھوڑا ہے۔ علم و ذکر جو تبلیغ میں کہتے ہیں وہ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو علم و ذکر پر چھوڑا ہے۔ علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ریل کی دو پٹڑی، पटरी के बगैर रेल चलेगी? क्यों भाई, ये आपके यहां चलती है बगैर पटरी नहीं चल सकती, पटरी पर ही चलेगी। इसी तरह दीनदारी इल्म जिक्र के साथ ही रहेगी। इल्म जिक्र नहीं है तो दीनदारी नहीं है, इल्म जिक्र नहीं है तो दीनदारी नहीं है, फिर जहालत और गफलत है। इल्म के मुकाबले में जहालत होती है, जिक्र के मुकाबले में गफलत होती है। हाँ, इल्म नहीं है तो जहालत है, जिक्र नहीं है तो गफलत है। तो गफलत ये कुफर की सिफत है, गफलत ये कुफर की सिफत है। जी हाँ, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग गाफिल थे, लेकिन मेरा कौम मान मेरा अबाओ हम बहुम गाफिल, गाफिल लोग हैं, जिम्मेदारियों की खबर नहीं है, या खबर है तो परवाह नहीं है, जिम्मेदारियों की खबर नहीं है या खबर है तो परवाह नहीं है, उसको काफिल कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों अपनी दावत से लोगों की जहालत को खत्म किया, लोगों की गफलत को खत्म किया, और जो इलम आप पर नाजिल हुआ आपने उस इलम को अपनी दावत से जोड़ा, जो इलम आया उसकी दावत दी, जो इलम आया उसकी दावत दी, तौहीद का इल्म आया तो तौहीद की दावत दी, तौहीद का इल्म आया तो तौहीद की दावत दी। आपको तौहीद का इलम पहले दिया गया, पालमन नूरा इलाहा इल्लल्लाह, आपको तौहीद का इलम दिया गया, जब तौहीद का इलम दिया आपने तौहीद की दावत दी, या यो नश्कुरु ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको अल्लाह ने रिसालत दी है तो आपने अपने रिसालत के इत्तेबा की दावत दी कि मेरा इत्तेबा करो, मेरी मदद करो। मक्के की शुरू जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरते थे अपनी दावत लेकर के, और लोगों से तबादला करते थे कि मेरी मदद करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अनशोरनी मन यावीनी मैं अनशोरनी मैं यावीनी हत्ता वो बल्लग रिसालत रब्बी वलहु जन्नत, कौन है जो मेरा साथ दे, कौन है जो मेरी मदद करे ताकि मैं खुदा का पैगाम पहुंचाऊं और अल्लाह उसको जन्नत चले जाए। लेकिन बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो आपने अपनी रिसालत आई तो रिसालत के इत्तेबा की दावत दी है कि मेरी रिसालत है, मुझे नबी बनाया है, मेरा इत्तेबा करो। तौहीद है तौहीद, नमाज आई तो जो चीज आई जो इलम आया उसकी दावत दी, दावत दी यानी उसकी तरफ बुलाया उसकी तरफ, और जब आए तो उसकी तालीम दी। पहले दावत देते थे, जब लोग आते थे तो फिर उस काम की तालीम देते थे, नमाज की दावत दी, नमाज के लिए नमाज की तालीम दी। तो आपका यही काम था कि जो जो चीज आवे उसकी दावत, और जब उस दावत को कबूल करने के लिए लोग आए तो उसकी तालीम। इसलिए आपको मुबल्लिग भी बनाया, अल्लाह ने मुअल्लिम भी बनाया, और यही हमारा काम है कि मुबल्लिग भी हो मुअल्लिम भी हो, मुबल्लिग भी हो मुअल्लिम भी हो, बात पहुंचाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां जाएं, ये नबियों का तरीका है कि अगर वो नहीं आते हैं तो नबी वहां जाते हैं। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को कौम के पास भेजा, कौम कहां आती, कौम कहां आती, वो तो आज कान बंद कर लेते कि बात सुनने ही नहीं है, लेकिन नूह अलैहि सलाम जाते थे उनके पास, इस तरह हर नबी जाता था। और यही तरीका है कि या तो लोग हमारे पास आवे तो हम मुअल्लिम हैं, लोग नहीं आते हैं तो हम दाई और मुबल्लिग हैं। यही तरीका है कि लोग हमारे पास आवे तो हम मुअल्लिम हैं, सिखाएंगे समझाएंगे, और नहीं आते हैं तो ये नहीं आते उनको छोड़ दो, क्यों नहीं सर छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनके पास जाएंगे। तो यही तकाजा इलम का है। अल्लाह ने इल्म में दो चीजें रखी है, एक हरकत एक सुकून। इल्म में दो चीजें हैं, एक हरकत है और एक सुकून है। जैसे चक्की में दो चीजें, एक पार्ट हरकत करता है और एक पार्ट साबित रहता है। यही तकाजा इल्म का है कि इल्म के साथ हरकत भी होगी, इल्म के साथ सबात बदनी भी होगी। हरकत का क्या मतलब है कि हरकत का मतलब यह है कि इस इलम के मुताबिक अपने आप को इस्तेमाल करो, اس علم کے مطابق استعمال کرو اپنے آپ. پہلی بات, کیونکہ علم کا پہلا تقاضا عالم کی ذات سے ہے. علم کا پہلا تقاضا عالم کی اس کی ذات سے ہے. جو علم تیرے پاس ہے اپنے آپ کو تو اس علم کا تابع کر. نبی کو بھی اس طرح نا جو ہے جو وہی آپ کی طرف آتی ہے آپ اس کے تابع ہو جاؤ. تو نبی کو وہی کی تاریخ کا حکم ہے اور امت کو نبی کی طرف سے جو علم ملے وہی کے ذریعے سے امت اس کی تابع داری کرے. اس لیے حکم دونوں کو دیا ہے, پس تفن کما امن تمن تاب ما کر. اے نبی استقامت سے آپ بھی رہو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت سے رہے. تو حرکت بھی ہے استقامت بھی ہے. یہ چکی کا ایک پارٹ حرکت کرے گا ایک پارٹ ثابت رہے گا. یہ ہمارا سبق ہے اس علم میں کہ علم کی وجہ سے حرکت بھی کریں گے اور علم کی وجہ سے ثبات قدمی بھی ہوگی. ثبات قدمی اپنی ذات کے لیے ہوگی, اس کو استقامت کہتے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے علم کے تابع رہو, علم کو اپنے تابع نہ بناؤ. علم کو اپنے تابع نہ بناؤ کہ تعویل کر کے حلال کو حرام بناؤ, حرام کو حلال بناؤ. یہ علم کو تابع بنانا ہوا کہ نہیں ایسا نہیں, بلکہ اپنی خواہشوں کو علم کے تابع کرو, اپنی ضرورتوں کو علم کے مطابق پورا کرو. یہ تقاضا ہے کہ اپنے خواہشوں کو علم کے تابع کرو. اگر علم اجازت دے تو وہ خواہش پوری کرو, علم اجازت نہیں دیتا تو مت کرو. تو یہ ہوگا عادل. دو قسم ہے, ایک عادل ایک فاسق. اسلام میں ایک ہے عادل اور ایک ہے فاسق. گواہی کس کی لی جائے گی بولو؟ تو عادل آدمی گواہی دے چاند ہو گیا تو گواہی ہوتی ہے عادل کی, فاسق کی نہیں. عادل وہ ہے جو اپنے آپ کے علم کے تابع ہو, وہ عادل کہلاتا ہے, وہ متفق کہلاتا ہے. وہی متفق کہلاتا ہے جو اپنے علم کے تابع ہو, وہی عادل کہلاتا ہے. شریعت میں ایسی گواہی قبول کرو, یہ عادل ہے. وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں. اس کو فاسق کہتے ہیں, یہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے. تو یہ اپنے علم کے حد سے باہر نکل گیا. بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا, یہ سب فاسق ہے, یہ کہا یہ سب فاسق ہے. منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان میں تھوڑے اچھے ہیں, باقی کی کارگزاریاں سب غلط ہے, فاسق ہے. تو بنی اسرائیل کے علماء پر فاسق کا حکم لگا. تم پاس ہو, تمہاری اکثر فاسق ہے. کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوتے, علم کو اپنے تابع کر دیتے, کتابوں کو بھی بدل دیتے, مضمون کو بھی بدل دیتے تھے, تحریف کرتے. تحریف کا تحریف سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں, قانون کو ہی بدل دیا ہے. پہلی زمانے کے قانون ہی بدل دیا, حالانکہ قانون تو بابا ہونے کے لیے ہوتا ہے, بدلنے کے لیے ہوتا, لیکن وہ اس کو بدل دیتے ہیں. تحریف یہ ان کے دلوں کے سخت ہونے کی بڑی علامت تھی. ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو ہی بدلتے ہیں, اس لیے وہ فاسق ہے. تو عادل اپنے علم کی وجہ سے فاسق بھی بنتا ہے, اپنا علم کی وجہ سے عادل بھی بنتا ہے. اس لیے ہماری دین میں علم کے ساتھ تقوی کو جوڑنے کی حکم ہے کہ اپنے علم کے ساتھ تقوی جوڑو, اپنے علم کے ساتھ اللہ کا ڈر جوڑو, کہ ایسی محنت کرو, ایسی اتباع کرو کہ جس کی وجہ سے زندگیوں میں تقوی آ رہے, اندر اللہ کا ڈر آ رہے. ہاں, جب اندر تقوی آ رہے گا تو پھر فیس کا نہیں ہوگا, بلکہ وہ پابند ہو. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقوا دیا, اللہ نے ہم کو تقوا دیا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اتباع میں ہم کو اللہ کے سبب تقویٰ ملا. اور یہی بات ہے کہ دین کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں, دین کی محنت اور دین کا سیکھنا سکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, کہ اس سے سب سے پہلے کام کرنے والوں کو تقویٰ ملے گا. خدا ایک اللہ جی نم تحال اللہ ہو بڑو بہم لے تقویٰ, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچا ہے. جی ہاں, یہ دعوت سے کیا ملے گا؟ یہ دعوت سے اندر تقویٰ ملے گا. تقویٰ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی, دیکھو یہ تقویٰ ہے, بلکہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور میں تقویٰ ہوں تو آسا رہے راست دے دی کہ تقویٰ یہاں ہوگا سینے میں. تو یہی بات ہے کہ جب نبی جس کام کو لے کر آتے ہیں, جس دین کو لے کر آتے ہیں, جب لوگ اس کی تابع داری کے لیے چلتے ہیں, پھرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, تو ان کو تقویٰ دیا جاتا ہے. سب سے بڑا متقی امت میں ابو بکر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بنایا جائے گا. وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اتقا, ابو بکر. نبی کے بعد آپ کی جگہ پر کھڑے رہنے کے لائق وہ ابو بکر ہے. کیوں؟ کہ ان کا تقویٰ سب سے بڑا ہے, ایسا متقی کوئی نہیں. تو نبی کے کام سے, نبی کے محنت سے امت کو تقویٰ ملتا ہے. اس تقوی کی وجہ سے ان کے اندر اپنے دین کی حفاظت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اپنے دین پر قائم رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, کہ اپنے دین پر قائم بھی رہیں گے, اپنے دین پر باقی رہنے کے ساتھ اپنے دین کا کام بھی کریں گے, کہ اندر تقویٰ ملتا ہے. یہ چیز کوئی تلائی سے سمجھانے کی نہیں ہے, یہ تو برتنے کی چیز ہے. جیسے پیاس لگی ہے اور پانی پی لیا تو کیا ہو گیا؟ پانی کیا پیاس چلی گئی اور ٹھنڈک ہو گئی. یہ برتنے کی چیز نہیں, دلیل کے خود پانی پی کے دیکھ لو. تو جی ہاں, ایسے تقویٰ ملتا ہے. پھر تقوی کی وجہ سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے, اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے, دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب دعوت کا کام صحیح ہوگا تو لوگوں کی زندگیوں میں تقویٰ آئے گا, وہ اللہ سے ڈریں گے اندر اندر, اور ڈر کر کے اپنا معاملہ لوگوں سے بھی صحیح کریں گے, اللہ سے بھی صحیح کریں گے. یہ بات پیدا ہوتی ہے اگر اصولوں سے, صحیح اصولوں سے کام کیا جائے تو عالم نہیں ہو جائیں گے, ولی نہیں ہو جائیں گے, لیکن اندر ڈر پیدا ہو جائے گا, اس کی وجہ سے سیدھے چلیں گے. سنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ دعوت اس کام میں لگنے سے پہلے زندگی صحیح نہیں ہوتی, غفلت کی ہوتی ہے, پھر اس کام میں آدمی اصولوں سے چلتا ہے, اطاعت سے چلتا ہے تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے, نوافل کا پابند ہوتا ہے, اخلاق پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اپنے گناہوں پر روتا ہے, یہ چیز ملتی ہے. یہ تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. کہ پھر دعوت سے کیا ملے گا؟ کہ اندر تقویٰ ملے گا, اور تقویٰ سے پھر حدود قیود کی حفاظت ہوگی, حدود اور قیود کی حفاظت. اس لیے ایک دعوت تو یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو, اللہ کے راستے میں نکلو اور اس کام کی حقیقت کو سمجھو. ایک تو ہے استحسان, استحسان اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کو اچھا سمجھنا, یہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام, اس کو استحسان کہتے ہیں. اس کو ہم نے اچھا سمجھا ہے, اچھا قرار دیا ہے, وہ ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, بہت سی غیر قومیں بھی اس کام کو اچھا کہتی ہے, اب تو تاثر ہو گیا, لیکن اسے کہے یہ بہت اچھا کام ہے, یہ کام کرنے والے بہت اچھے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو نظر آتا ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے عبادت کرنے والے, خدمت کرنے والے, لوگوں کو अपने लोगों को उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो माफी मांगते हैं, वगैरह वगैरह चीजें देखते हैं तो उसको अच्छा समझते हैं। तो अच्छा समझना एक काम है, वो ठीक है, इंसाफ की बात है कि अच्छी चीज को अच्छा समझे, लेकिन इतना काफी नहीं है। बल्कि हमारे दिन में ये है कि भाई जो चीज अच्छी है उसको अपनाओ, उसको अपनाओ, उसे कबूल करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की अच्छाई दिखाई 40 साल तक लोगों को, हाँ अल्लाह ने दिखाई कि देखो ये आदमी 40 साल से अमानतदार देखते हो, सच्चा देखते हो, वादे का पूरा करने वाला, बफलों की खिदमत करने वाला, गम खुशहाली करने वाला, हमदर्दी करने वाला, इसको एक उम्र तक लोगों ने देखा। वक्त लबी सोफी को मोहम्मद अमीन पबले ही अफला का कलून, मैं एक मुद्दत तक तुम्हारे पास रहा हूं, अब तो मुझे जादूगर कहते हो, अब तुम मुझको ये कहते हो, ये कैसी बात है। हाँ मैं तुम्हारे पास 40 साल रहा हूं और तुमने खुद देखा है, तो 40 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दिखाई, अमानत वाली, सदाकत वाली, अखलाक वाली, खिदमत वाली, हमदर्दी वाली, और फिर आपको हुक्म दिया कि आप हम लोगों को दावत। इसलिए इस काम का यही तरीका कि अपनी जिंदगी में ये चीजें पैदा की जाए, सीखी जाए, सिखाई जाए और लोगों को उसकी दावत दी जाए, ताकि जिस चीज की दावत दी जा रही है वो लोगों को और हमको अपनी जिंदगी में महसूस भी हो, इसका शोर पैदा हो, ताकि हमारी दावत भी और हमारी जिंदगी के बनी इसराइल के उलमा की तरह करा नहीं है कि वो कहें कुछ करें कुछ ऐसा नहीं, वो फिस्क है। जी हाँ, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है। तो हमको जो इल्म मिला है उसने हमको ये तालीम दी है, तो मैं कहता हूं इस इल्म का एक खाप ये है कि आलिम अपने इल्म का अपने आप को ताबे करे। जी हाँ, ताबे करने में दो बातें हैं, जो इलम फजाइल का है अपने आप को फजाइल का पालन करे, फजाइल को जाने और फजाइल को हासिल करे, उससे बनती है जिंदगी अमली। हाँ, ये फजाइल हैं, ये फजाइल हैं, ये फजाइल हैं, तो फजाइल का इलम जब आएगा तो अमल की रगबत पैदा होगी, फायदा है ये, अमल की रगबत पैदा होगी क्योंकि इसकी फजीलत मालूम है। देखो ये जुमा के दिन सदका करोगे तो 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, मिसाल के तौर पर कहीं जुमा के दिन 1 रुपया खैरात किया, ये जुमा के दिन का 1 रुपया 1 रुपया नहीं है बल्कि 70 रुपये के बराबर, तो फजीलत मान लो होगी तो आदमी ने रकम बताओ कि भाई 1 के बदले में 70 मिल रहे हैं। तो एक इलम फजीलत का है, उससे रगबत पैदा होती है, उससे यकीन पैदा होता है। फजीलत के इल्म से दो बातें होती है, एक तो यकीन पैदा होगा कि मुझे 1 के बदले में 70 मिलेंगे, मुझे इसका ये सवाब मिलेगा, ये बदला मिलेगा, ये बरकत होगी, क्यों सब उसे वादे हैं, तो रगबत भी पैदा होगी फजाइल के इल्म से और यकीन भी पैदा होगा। रगबत अमल की तरफ और यकीन अल्लाह के वादे की तरफ। यकीन किसे का होगा, अल्लाह के वादे का, मैं एक नमाज बाद नमाज पढ़ूंगा तो 27 दर्जे की नमाज 27 नमाजें हो जाएगी, एक नमाज 27 हो जाएगी, एक नमाज 27 हो जाएगी, ये वादा है। जब फजीलत सुनेगा तो अल्लाह के वादों का यकीन आएगा, इसलिए अमल में तरक्की होगी। तो एक इलम हासिल करना है फजाइल का, दूसरा इलम हासिल करना है मसाइल का। मसाइल से मुराद ये है कि अमल करने के क्या क्या तरीके जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, जब हमारा उन तरीकों के मुताबिक होगा तो फजीलत मिलेगी, और हमारा उन तरीके के मुताबिक नहीं होगा तो फिर फजीलत नहीं। इसलिए मसाइल का इलम फजाइल का इलम ये उम्मत में आना जरूरी है हमारी, यानी अहले इलम के जिंदगी में तो होना ही चाहिए कि हमको तो अल्लाह ने इलम दिया है, तो वो उस इलम से फजाइल को भी जाने, मसाइल को भी जाने, فضائل کو بھی جانے اور مسائل کو بھی جانے طریقے کو بھی جانے. یہ ضروری ہے کہ ہمارے علم میں فضیلت کی خبر مثال کے طور پر سجدہ کرنا, سجدہ نماز کا ایک رکن ہے, سجدے کی فضیلت ہے. یہ سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کو سجدہ ہے کہ اس کے سامنے پیشانی ٹیک کر کے وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ حالت اللہ کو بہت پسند ہے. اور جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے, جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے بلند ہوں گے. تو سجدے کی یہ فضیلت ہوئی. سجدے کا طریقہ کیا ہے, سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ مثال کے طور پہ کروا حضرت کو معلوم ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ سجدے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, وہ سجدے کی فضیلت بتائی کہ مجھ کو میرے پروردگار نے کیا کہا ہے, سجدہ کرو تو سات اعضاء پر سجدہ کرو. سات اعضاء پر سجدہ ہوگا وہ سجدہ صحیح ہوگا. یہ سجدے کا مسئلہ بتایا, وہ فضیلت بتائی. اس لیے علم میں دونوں کو جمع کرنا ہے کہ جو عمل کرے اس کی فضیلت اس کی قیمت بھی معلوم ہے اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہے. اس کو علم دے کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اسی کا نام علم و ذکر ہے. اور علم و ذکر سے یہی مراد ہے کہ وہ علم بھی صحیح ہو, اس کا طریقہ بھی معلوم ہو, اس کی فضیلت بھی معلوم. سجدے کہ ہر سجدہ ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اللہ کی طرف. اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے. کہ سات اعضاء کون سے, یہ دونوں قدم سجدے کے وقت میں دونوں قدم انگلیاں زمین پر ٹکے, پھر دونوں گھٹنے ٹکے, کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے, چار. دونوں ہاتھ ٹکے, کتنے ہو گئے, چھ. اور چہرہ کتنے ہو گئے, سات. مثال کے طور پر کہا, آپ کو معلوم ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ طریقہ ہوا, وہ فضیلت ہوئی. ہر عمل میں یہی بات ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت جانو کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دے گا. جب یقین ہوگا تو وہ عمل کرے گا. ہاتھ پیدائش کا علم اٹھ گیا ہے دل دماغ میں سے, اس لیے عمل کی طرف توجہ نہیں ہے. طریقہ تو آواز نہیں پیدا ہوتا جب علم ہی اٹھ گیا فضیلت کا. اس دعوت کے ذریعے سے یہ ہے کہ امت میں فضائل کا علم ہو, تاکہ وہ اپنے ہر عمل کی قیمت سمجھے. جیسے دکاندار آدمی اپنی دکان کی ہر آئٹم جو اس کی دکان میں ہے وہ اس کی قیمت بھی جانتا ہے, اس پر کیا نفع لینا ہے وہ بھی جانتا ہے. ایسا کوئی دکاندار نہیں ہوگا جو اپنے آئٹم کی قیمت بھی نہ جانے اور نفع کی بھی خبر نہ ہو. ایسا ہے کوئی دکاندار تمہارے یہاں, کہیں نہیں. وہ تاجر ہی نہیں, وہ تو خاسر ہے, اٹھانے والا ہے. تاجر نفع اٹھانے والا ہوتا ہے. تو ہر بندہ تاجر ہے. ہاں ہم لوگ تاجر ہیں, کس چیز کے, اپنی صلاحیتوں کے. کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگائیں گے. کل الناس یبدو فباعون نفسہ موبقہا موتقہا, ابھی حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا میں لگائے گا جیسا تاجر اپنا مال لگاتا ہے کاروبار پر. ایسا ہر آدمی اپنی صلاحیت کو دنیا میں لگائے گا, پھر صلاحیت کے ذریعے لگا کر یا نفع کمائے گا یا کھوٹ کرے گا. جیسے تجارت یا نفع کمائے یا کھوٹ کرے, تیسری بات نہیں ہوتی ایسے جانے. وہ تو مال کا تاجر ہے, ہر آدمی اپنی صلاحیت کا تاجر ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت لگائے گا. تو اس لیے ہم کو دعوت دی ہے اس علم میں کہ صلاحیت کہاں لگے گی، علم صلاحیت، عملی صلاحیت، فکری صلاحیت، اخلاقی صلاحیت، یہ صلاحیتیں کہاں لگے گی؟ یہ صلاحیتیں حق پر لگے گی، کہاں لگے گی؟ حق پر لگے گی، حق پر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے دو چیزوں کے ساتھ، الہدا و دین الحق، صحیح عقائد صحیح اعمال، یہ مراد ہے ہدا اور دین حق سے، کہ اپنے نبی کو صحیح عقائد کے ساتھ صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی بھی دعوت دیں، صحیح عمل کی بھی دعوت دیں. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تو یہ چیز ہمارے پاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دعوت دی ہے اور دعوت دے کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے. یہی سلم کی یہی غایت ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق عبادت کا پیدا ہو جائے، ہمارا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی. اس سلم کی یہی غایت ہے، یہی سلم کو دعوت سے جوڑو اور دعوت کو اخلاق سے جوڑو، قربانیوں سے جوڑو، اخلاص سے جوڑو، اور ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے. جب محنت ہوگی تو اخلاق بھی آئیں گے، اخلاص بھی آئے گا، اس کی قدر و قیمت بھی معلوم ہوگی کہ محنت سے ہر چیز کی حقیقت کھلتی ہے، ہر چیز کی حقیقت، چاہے وہ گندی ہو. ہمارے دہلی میں وہ غریبوں کی لڑکیاں بھی مثال کر گیا، وہ گوبر جمع کرتی ہیں پیسوں کا اور اس کے اوپرے بناتی ہے، پھر اس کو سکھاتی ہے اور بیچتی ہے ایک روپے کے سو، ایک روپیے کے سو اوپلے لوگ جلاتے ہیں جھوٹوں میں. تمہارا حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکیاں، ان کو گوبر کی قیمت معلوم ہو گئی. آپ لوگ گوبر سے نفرت کرتے ہو، وہ گوبر کے بیچے بیچے پھیرتی ہے جمع کرنے کے لیے، کیوں؟ جو اس کی محنت نے اس پر گوبر کی قیمت کھول دی. جی ہاں، آدمی کی محنت ہے. کمار مٹی کا کام کرتا ہے، مٹی کے برتن میں کوئی کوئی مٹیریل نہیں ہے، لیکن اس کے مٹی کے برتن وہ تمہارے پاس آرام بارہ پڑا ہے. مٹی پر محنت ہوئی، برتن تیار ہو گئے، اوپلے تیار ہو گئے، کیسے آئیں گے؟ ایسی معمولی چیزوں کی محنت سے اسی قیمت پڑ جاتی ہے. تو آدمی اگر اپنی ذات پر محنت کرے اور اپنے اندر اعمال تیار کرے، کیا تیار کرے؟ اپنے اندر اعمال تیار کرے، تو اس اعمال کے اللہ کے حضرت کتنی قیمت آئی؟ نعم اجر العاملین، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت ہی اچھا ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے علم کا یہ تقاضا، ایک تو اپنی ذات سے اپنے علم کا پابند کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ علم کا تقاضا ہے کہ عالم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اگر اپنے علم کا تابع نہیں ہوگا تو اپنے خواہش کا تابع ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا، یا خواہشوں کی تابع داری یا حکموں کی تابع داری. بنی اسرائیل کو علماء خواہشوں کی تابع داری میں پاسک ہو گئے. ہمارے حضرات صحابہ سے بھی کرا پھر تک کہ وہ تقوی والے ہو گئے، کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کیا، تابع کر کے اللہ کا حق بھی دیکھا، اپنی ذات کا حق بھی دیکھا، امت کا حق بھی دیکھا کہ امت کا کیا حق ہے. ہاں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقوی والے ہو گئے، تقوی والے ہو گئے، سچے ہو گئے. بولا ہے کہ وہ سارے پوت یہ سچے ہیں، مہاجرین کو سچا کہا اور انصار سے کہا مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوں میں صادقین، اور قیامت تک یہ ہوا کہ سچوں کے ساتھ رہو. پوری امت کو حکم ہے کہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ رہو، کونوں میں صادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے رہو، سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچے یہ دو گروہ ہیں، مہاجرین اور انصار، حضور مہاجرین میں سے اور انصار ان کے مددگار ہیں. یہی ہمارا طریقہ ہے، سچوں کے ساتھ رہنا، ہاں، اور ان کے راستے پر چلنا اور ان کی محنت کرنا. تو اس کی وجہ سے کہ جو مدد اللہ تعالیٰ نے ماضی میں دی تھی وہ مدد آتی ہے، کہ لوگ بھائی ہو جائیں گے.
کیا ہو جائیں گے؟
لوگ بھائی ہو جائیں گے. یہ پہلا اثر آیا کہ مدینے کے لوگ بھائی ہو گئے دشمنی کے بعد. یہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ویسا دیا, اس سے انہوں نے نصرت کی. تو نصرت کی وجہ سے اب جگہ جگہ دین کے راستے کھل گئے. تو یہی طریقہ آج بھی ہے. ہاں ہجرت تو نہیں ہے لیکن نصرت کا حکم ہے. ہجرت مکہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی, ہجرت عبادت پر. لیکن اللہ کے دین کی محنت, اس کی نیت, اس کی نصرت یہ اب تک باقی ہے. اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات پر وہ علم لگے, اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ علم امت کی ہمدردی میں لگے. کیونکہ ہر نبی امت کا ہمدردی ہوتا ہے. ہر نبی وہ اپنے امت کا ہمدرد, امت تو مخالفت کرتی تھی لیکن ان کو ہمدردی ہوتی تھی جب ماں باپ کی طرف, کہ ماں باپ بچے ان کے اولاد ان کو ستاتی ہے لیکن ان کو ہمدردی ہوتی ہے. ایسے نبی کو کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے, اس علم کا یہی تقاضا ہے. اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ امت کے لیے جو چیز خیر ہے, امت کے لیے جو چیز کامیابی بھی ہے, اس پر امت کو لایا جائے, اس کی رہبری کی جائے, اس کے فضائل بتائے جائیں, اس میں ان کے ساتھ اخلاق سے معاملہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی چیز چھوڑ کر اصلی چیز پر آ. تو ہمارا علم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, اور جڑنے کے بعد ان کے رہبری کرنے کے لیے. اللہ سے تو جڑ رہے, اللہ پر ایمان لائے, اب اللہ کا جو تقاضے ہیں, اللہ کا جو دین ہے وہ ان کی زندگیوں میں آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا, اور علم کو دعوت سے جوڑا, علم کو عبادت سے جوڑا, علم کو حسن سلوک سے جوڑا. علم کا جوڑ بہت ہے, علم کا جوڑ بہت ہے. علم کو ہجرت حسن سے جوڑا. اس لیے اپنے علم کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ حضرات سے اس محنت میں تعاون مانگا جاتا ہے. آپ کی کوئی تربیت, آپ کی اصلاح یہ مقصود نہیں ہوتی ہماری اس دعوت کے ذریعے سے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. آپ حضرات سے اس کام میں تعاون مانگا جاتا ہے. ہاں یہ ہر جگہ ہے. علماء دو قسم کے ہیں. ایک علماء کرام وہ ہے جو امت کا مرجع بنے ہوئے ہوتے ہیں. امت کا مرجع کہ امت ان کی طرف رجوع کرتی ہے. تو یہ کام شروع ہوا تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد جب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرات تھے بڑے بڑے. تو ان کی طرف رجوع کیا گیا کہ یہ کام کیسا ہے, اس کام کے بارے میں آپ حضرات سے یہ کیا رائے ہے. ان حضرات نے ان کی تشویق کی کہ کام بہت صحیح ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, کام صحیح ہے. تو ان کی طرف سے اس کی تشویق ہو گئی, یعنی ان کو انہوں نے درست قرار دیا. ایک کام ہو گیا, ایک کام ہو گیا, کام درست ہے. اب کام کی طرف لوگوں کو لانا ہے, کام کی طرف لوگوں کو لانا ہے. تو اس کی بات اللہ نے سروا کہ یہ کہاں کے کام تو بہت صحیح ہے لیکن کرے گا کون؟ اس کا کیا کیوں کہ اپنے اپنا گھر چھوڑنا, اپنے پیسے خرچ کرنا, اپنا کاروبار بند کرنا, یہ کون کرا؟ وہ تو انگریزوں کے زمانے میں تو لوگوں پر بہت تنگی تھی ہندوستان میں. ہاں بہت تنگی تھی انگریزوں کے زمانے میں. مالی بڑی بھی برکتی تھی, ان کی نوشت تھی. تو وہ تو بہت سخت زمانہ تھا جی ہاں انگریزوں کا, کہ لوگ بہت تنگی میں تھے. تو انہوں نے کہا کرے گا کون؟ بات تو بہت ٹھیک ہے. تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی محنت کی, وہ جماعت بنائی لوگوں کا, اور ایک جماعت کو مولانا کی خدمت میں دیا. کیوں؟ جب سلام کرنا, دعا کی درخواست کرنا, تو ہم تو جماعت میں نکلے. سب کو انہوں نے سلام کیا, وہ سفر کیا کہ جب جماعت ہے اور جالدہ کے راستے میں نکلے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو یہ کیا کہے, یعنی جو میں نے اشکال کیا تھا کہ کرے گا کون, وہ تو ختم ہو گیا, کرنے والے پیدا ہو گئے, شروعات ہو گئی. تو کر کے آ گیا, ہاں آپ کو یہ کیا کہے, یہ جملہ تو وہ جملہ انہوں نے وہاں سے سنایا حضرت کو کہ کیا فرمایا کہ اب کوئی کیا کرے یعنی اب کوئی اشکال نہیں ہے یہ تو کام شروع ہو گیا تو بہت خوش ہوئے کہ حضرت فرمایا اب کوئی کیا کرے اب کوئی کیا کرے اب کوئی اشکال نہیں ہوگا چنانچہ وہ ہو گیا اور دنیا کے ملکوں میں اللہ نے اس کام کو پہنچایا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کس رخ سے چلایا ہے پیسے دے کے چلایا جیسے دھونا بہت سے پہلے کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ورکر پیدا کرنے کے لیے مان لیتے ہیں عہدے دیتے ہیں عورتیں دیتے ہیں ہاں کہ ان میں سے کوئی چیز دھیان نہیں ملے گی نہ پیسے دیں گے نہ عہدے دیں گے نہ عورتیں دیں گے اپنی جان اپنا مال اور اپنی آخرت یہ اور اپنا بھائی سمجھ کر لوگوں کی محنت کرو کہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے جیسے ہمارے شادی بہن کے پاس پائے ہمارا بھائی آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے میرا بھی کلمہ کہتے ہیں جس میں تو بھائی بنا کر کام کرنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو آدمی کو بھائی بنایا تھا میں نے دو دو آدمیوں کو بھائی بنایا تھا کہ تم اس کے بھائی تم لڑائی اور تم مل کر کام کرو مل کے رہو یہ ہمارا بھائی کا کہ معاشرت کے راستے سے اس کام کو چلایا کوئی حکومت نہیں ہے کوئی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس جی ہاں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو دیے یہ بھائی بنا یہ میرا بھائی ہے اپنے بھائی کو دین کر لاؤ سمجھا بجھا کر اس کے گھر جاؤ جہاں اس کو سمجھا بجھا کر لاؤ تو بھائی بنا کر کام کرنا یہ سنت یہ اس کام کا طریقہ ہے کہ جان ہماری مال ہمارا اور ہمارے بھائی یہ دین پر آ جائیں جو دس سے بچ جائیں ان کی صلاحیت حق پر لگے یہ مقصود ہے اس لیے آپ حضرات سے اس میں تعاون مانگا جاتا ہے کہ جس طرح آپ حضرات جو ہیں وہ اہل خدمت ہیں آپ کے دن میں بہت خدمت مدرسے کی مسجد کی مکتبوں کی دوسری خدمتیں ہیں اس میں آپ مجبور ہیں یہ علماء کا طبقہ اہل خدمت کہلاتا ہے وہ طبقہ بڑا وہ مرجع کہلاتا ہے اس کی طرف رجوع کیا یہ اہل خدمت ہے ہر ملک میں اہل خدمت خدمتیں کرتے ہیں مسجدوں کی مکتبوں کی مدرسوں کی اور دوسری امت کی خدمتیں یہ انہوں نے اپنے دل میں لی اور الحمدللہ اس میں یہ کامیاب ہے ہاں اس میں یہ کامیاب ہے ان خدمتوں میں مدرسے ترقی کر رہے ہیں مسجدیں ترقی کر رہی ہیں دوسری علمی تحریکیں ترقی کر رہی ہے تو یہ اپنی خدمت میں کامیاب ہے اب ان سے یہ عرض کیا جاتا ہے جس طرح یہ خدمت کرتے ہیں بل اضافہ ایک اور وہ یہ ہے کہ اس کام میں بھی آپ حضرات ایک ایک سال لگائے یہ علماء سے یہ تعامل کا تقاضا ہے اس کام میں کیونکہ دنیا میں پہنچ گیا کام دنیا میں پہنچ گیا اب تعامل کی ضرورت ہے اہل علم سے تعاون مانگا جاتا ہے بڑے علماء سے تائید مانگی جاتی ہے عام خدمت کرنے والے اہل علم سے تعاون مانگا جاتا ہے کیا آپ حضرات اس کام کو دیکھ رہے ہو ایک آدمی اس کی زندگی اچھی نہیں تھی وہ چار مہینے جا کر آیا تو وہ پابند ہو گئے اس کی شکل صورت بدل گئی اس کا دیوار بدل گیا وہ اشراق تھا تحجد پڑھنے والا بھی ہو گیا ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہی تو اس کام کی خیر کھل گئی اب تو اس کا تعاون کرنا آپ ہزار سے تعاون مانگا جاتا اس میں وہ تعاون نہیں ہے اس طرح آپ دوسری خدمتوں میں وقت دیتے ہیں خدمت کرتے ہیں ایک ایک سال اس کام میں لگائے اندرون ملک اس کام میں ایک ایک سال لگائے اور ایک سال لگا کر اس کام کو اندر سے باہر سے دیکھیں اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام ہر آدمی پر اپنی صلاحیت کے مطابق کھلتا ہے اسے بنا یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کو چاند نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا بنا یہ الگ الگ ہوتی ہے ایسے ہی صلاحیتیں الگ الگ ہیں جب یہ اپنی صلاحیت لگائیں گے تو ان کی صلاحیتیں کام کریں گی اپنے لیے امت کے لیے نفع دینے والی بنے گی. ابھی بھی نفع دے رہی ہے لیکن وہ دائرہ محدود ہے. مدارس ہے, مساجد ہے, مقابل ہے, یہ بھی مطلوب ہے لیکن وہ جو امت پڑی ہوئی ہے اس امت کے لیے بھی آپ کا وجود مفید ہو جائے اس کے لیے یہ طریقہ ہے. ایک سال اپنے ملک میں لگا کر دعوت سے ایک طرح کا تعلق اور آشنائی پیدا کریں اس دعوت سے, اور پھر تقاضے کے مطابق دنیا کے ملکوں میں بھی جائیں. ہاں جانا ہے دنیا کے ملکوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں, آپ ان کے وارث ہیں تو آپ کو پورے عالم کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ عالم کہ وہ تو نبی کا وارث ہے, وہ قرآن کا وارث ہے, تو وہ اس کی فکر کرے. جب وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کام لے گا. پکی بات ہے. صحابہ کو بھی حضور نے دنیا میں جانے کے لیے تیار کیا. ہاں کہ میں مہاجر نے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, تم اسی لیے تیار ہو جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے بہانے نہ بناؤ. سندیپ مولوی بخش عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے بہانے نہ بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا بہانے بنائے کہ جب ان پر عیسیٰ علیہ السلام نے بوٹ ڈالا کہ تم کو میں پناہ جگہ بھیجنا چاہتا ہوں, پر نبی کی دعوت نہیں تو ہوتا ہی ہے بھیجنا, تو ان پر بوجھ پڑا اور اتنا دور وہاں جائیں گے تو کہ وہاں جا کر کیا کریں گے, ہم وہاں کی زبان تو جانتے ہیں. یہ اتر نکالا. اس کا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. لیکن جب شروع ہوئی تو ہر آدمی اس علاقے کی بولی بولنے لگا جس کو وہاں جانا طے کیا. اور میں اب کیا کہوں گے, تمہارا ادھر کاٹا گیا ہے, اب کیا ہو. ہاں اپنے ساتھیوں سے مہاجر جیسا میں ایسے ادھر نہیں کرنا. اللہ کام کرائے گا, اللہ مدد کرے گا, اللہ تم سے کام لے گا. زبان جاننا کیا ضروری ہے؟ جی ہاں زبان جاننا کیا ضروری ہے؟ اللہ سب پیدا کریں گے کہ زبان والے بھی پیدا ہو جائیں گے. کیوں کہ کام اللہ کا ہے, کام اللہ کا ہے, جس کا کام ہے وہ مدد کرے گا. تو یہ کہہ کر کے مہاجرین کو تیار کیا کہ میں تم کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, تو دور دور علاقوں میں مہاجرین کو بھیجا. بعض حضرات تو حضور کی موجودگی میں واپس آئے اور بعض حضرات تو اتنے دور بھیجے گئے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد واپس آئے. اتنا دور ان کو بھی کرتے ہیں دور دور. تو یہ تو کام ہے میرے دوستوں, نبیوں کا, نبیوں کے وارثوں کا, کہ وہ دور سے دور جانے کے لیے تیار رہیں, دور سے دور جانے کے لیے تیار رہیں. دیکھیں صاحب, صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کہا, حضور پہ وفات ہو گئی تھی, کہا گیا اے اللہ کے نبی کے خلیفہ, ہم آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے, جو اپنے کمان پر چڑھا کر جہاں پھینکے تیر وہاں جائے گا. اینی بات, کمان پر چڑھا کر جہاں پھینکے گا وہ تیر وہاں جائے گا. ہم آپ کے ہاتھ میں اے اللہ کے نبی کے خلیفہ کہ تیروں کی طرح آپ جہاں بھیجو گے وہاں جائیں گے. یہی طریقہ ہے کہ اپنے علم و عمل کو لے کر کے, اپنے تقوی طہارت کو لے کر کے دنیا میں جائیں گے. ہمیں کہاں دنیا کمانی ہے؟ دنیا کمانی تو ہے نہیں, اس سے ہم پر کوئی کیا اثر آتا ہے؟ ہم کو تو دنیا کو یہ شیف دینی ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بات لمبی کی ہے, میں نے بات لمبی کی ہے. جو کہ یہ صلاحیت والے ہیں وہ سمجھیں گے. تو صحابہ لوگوں سے کہتے تھے جب جاتے تھے تو, تم کو معلوم ہے اللہ ابتعثنا الیکم, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ بات کیوں کہ اللہ نے ہم کو خروج کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, کہ اللہ نے اللہ ابتعثنا الیکم لدو خرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد, کہ ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو غیر خدا کی عبادت میں سے نکال کر ایک خدا کی عبادت پر لائیں, اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. بنے لوگ من جوری دنیان الى عدل اسلام, اور لوگوں کو اپنے اپنے مذہبوں کے جرم میں سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لائیں. اسلام میں انصاف ہے, اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے. باقی طریقوں میں ظلم ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ظلموں میں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لائے. بولے جس کی دنیا میں انصاف دیا اور دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لائیں گے. چنانچہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس میں وسعت ہے اور جو حضور کے طریقے کے خلاف جو چیزیں اس میں تنگی ہے. شادی سنت کے مطابق کرو بہت وسعت بہت وسعت, کچھ نہیں کرنا ہے شادی ہو گئی. اور شادی رواج سے مطابق کرو کہ بہت تنگی, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں آیا یہ نہیں آیا. تو وہ سمجھاتے تھے کہ ہم تم کو دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دنیا کی وسعت میں رہیں گے کہ تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے گی. کیوں کہ نبی کے طریقوں میں وسعت ہے. ایک شادی سنت سے کرو ایک شادی رواج سے کرو. تو رواج سے کرے گا تو اس کی گردن بیٹھ جائے گی, اسے شادی نہیں ہوتی. تو سننے سے کرے تو دھڑا دھڑ شادی ہوگا. تو ہم تم کو دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر اسلام کی وسعت میں لائیں گے. یہ صحابہ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے. ہاں اسی کی ضرورت ہے. لوگ تنگیوں میں ہے پریشانیوں میں ہے, ہاں جب وہ یہ راستہ دیکھیں گے آسان ہو جائے گا. اسے میرے دوستو اس راستے میں چلنا پھرنا یہ بڑی چیز ہے. اس سے علم حرکت میں آتا ہے, عمل حرکت میں آتی ہے, عبادت حرکت میں آتی ہے, اخلاق حرکت میں آتے ہیں. لوگ خدمتیں دیکھتے ہیں کہ جماعت والے ایسی خدمت کرتے ہیں. ہاں جی ہاں خدمت کرنا. ایک وکیل صاحب تھے وہ جماعت کے بہت مخالف تھے. ایک بار وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پنچر ہو گئی, وہ جہاں چل نہیں رہی. ایک جماعت چھپنے کے لیے اپنی مسجد میں سے دیکھا کہ وکیل صاحب ہیں مسلمان ہیں تو کیا ہو گیا گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے اپنے سفید پیچھے جھکا کرو جماعت ساتھیوں نے پیچھے جھکا کہ آپ اسٹارٹ کرو تو وہ اسٹارٹ ہوگی. تو اس کے بعد سے ان کا ذہن ہی خراب ہو گیا. یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں کوئی بہتر نہیں. تو مان گیا ایک مسلمان ہے بکیل صاحب ہے جانا ہے گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تو ہم جا ہی رہے ہیں تو اپنے گھر کی خدمت کریں. تو کوئی خدمت سے اس کو دعوت مل گئی. ایسا ہے یہ کام. کسی کو خدمت سے دعوت ملے گی, کسی کو دعا سے دعوت ملے گی, کسی کو محنت سے دعوت ملے گی. یہ ہے اس لیے میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کو حرکت دی ہے. کیا دی ہے؟ حرکت دی ہے علم کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ. تو آپ حضرت سے ایک ایک سال مانگ رہے ہیں. آپ بتاؤ ایک ایک سال دینے کے لیے ہمتیں کرو. کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے, نئی بات نہیں آپ جانتے ہی ہیں اس کو. ایک ایک سال کے لیے فرماؤ ماشاء اللہ. جمع ہونے کے لیے بہت مجمع آ گیا, نکلنے کے لیے بہت مجمع چاہیے. آپ فرما رہے ہیں ایک ایک سال کے لیے